بالله من الشيطان اللعين الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي المؤمنين وارث الصادقين فريق المستصرخين رعاة المستغيثين قاسم الجبارين مبير الظالمين مدرك الحاربين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا وغيبة ولينا وكثرة عدونا وقلة عددنا وشدة الفتن بنا وتظاهر الزمان علينا فصل وسلم وبارك على عبدك ونبيك وحبيبك وصفيك نبي الرحمة ومنقذ الأمة صاحب الوقار والسكينة المدفون بأرض المدينة عن نبي الأمي المكي المدني القرشي الحاشمي المطلبي الأبطحي البطحي الطعامي الحجازي العربي العبد المؤيد والمحمود الأحمد والنبي الممجد والرسول المسدد والمصطفى الأمجد مولانا أبي القاسم محمد الطيبين الطاهرين المعصومين المنتدبين المنتخبين المظلومين ولعنة الله الدائمة الباقية القائمة على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وقتلتهم ومنكري فضائلهم ومصائبهم أجمعين من ليلتنا هذه إلى صباح يوم الدين أما بعد فقد جاء في التنزيل بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين
اللهم صل على محمد وآل محمد
ارشاد ہے پروردگار عالم کا کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس دو چیزیں آئی ہیں ایک نور اور دوسرے وہ کتاب جو واضح اور آشکار ہے عزیزان محترم میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ عشر اربعین کی مجلسوں میں جس موضوع کے تحت مجھے اپنے عرائض آپ کی خدمت میں پیش کرنا ہے وہ ہے قرآن و اہل بیت اور ہماری عملی زندگی میں اپنی گفتگو کو آج یہاں سے آگے بڑھانا چاہوں گا کہ اس آیہ کریمہ کی تفسیر پیغمبر کے اس ارشاد میں موجود ہے انی تارکن فکم الثقلین میں تمہارے درمیان دو قیمتی اور گراں قدر چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں وہ قیمتی اور گراں قدر چیزیں کیا ہیں کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی ایک اللہ کی کتاب اور دوسرے میری عطرت میرے اہل بیت کیوں چھوڑ کے جا رہے ہیں چھوڑ کے جانے کا مقصد کیا ہے اور ان کی طرف ہمارے ذہنوں کو کیوں متوجہ کیا جا رہا ہے آیت حدیث یہیں سے آگے بڑھتی ہے ما ان تمسکتم بہما جب تک تم ان دونوں سے متمسک رہو گے تو چھوڑ کے جانے کا مقصد یہ ہے کہ پیغمبر کی امت ان دونوں سے تمسک اختیار کرے اور تمسک کیوں اختیار کرنا ہے لن تضلوا بعدی تاکہ تم میرے بعد گمراہ نہ ہونے پاؤ نہ تم کو کوئی عقیدے کی منزل میں مس گائیڈ کرنے پائے نہ تم کو کوئی توحید کے سلسلے میں گمراہ کر سکے اور مشرک بنا دے نہ تم کو کوئی انکار پروردگار کی لعنت میں گرفتار کر کے کافر بنا دے نہ تم کو کوئی دہریہ بنا سکے نہ کوئی تم کو کسی بھی دوسرے مذہب کا پیروکار بنا سکے تمہارے قدموں میں اعتقاد کی منزل میں کسی بھی طرح کی لغزش نہ پیدا ہونے پائے. اور عمل کی منزل میں بھی تم صحیح اعمال و افعال و عبادات انجام دے سکو اور اپنے نفس کے اپنی ہوا و ہوس کے اسیر اور شکار نہ ہونے پاؤ. اس کے لیے ضروری ہے کہ تم ان دونوں سے تمسک اختیار کرو. اور تمسک سے مراد کیا ہے اسے میں انشاءاللہ بعد کی مجلس میں آپ کی خدمت میں کروں گا. تمسک اصل میں کہتے ہیں کسی چیز کو مضبوطی کے ساتھ پکڑنا, اتنی مضبوطی کے ساتھ کہ کسی بھی قیمت پر گرفت کمزور نہ پڑنے پائے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
ایک شخص پہاڑ کی بلندی پر ہے اور دوسرا شخص کھائی میں ہے. جو شخص کھائی میں ہے وہ بلندی پہ آنا چاہتا ہے, تو اوپر سے وہ ایک رسی نیچے کی طرف پھینکتا ہے اور کہتا ہے کہ اسے پکڑ کے اوپر چلے جاؤ. اب اگر اس شخص کو کھائی سے باہر نکلنا ہے, پستی سے باہر آ کے بلندی تک پہنچنا ہے, خطرات سے نکل کے امن کی جگہ پہ آنا ہے, تو اسے اس رسی کو پکڑنا ہے. اور جب وہ رسی کھینچی جائے تو اتنی مضبوطی سے پکڑنا ہے کہ چڑھتے ہوئے اس کے ہاتھوں سے چھوٹنے نہ پائے. اگر اس کی گرفت کمزور پڑی, اگر کسی بھی منزل میں اس کے ہاتھوں سے رسی چھوٹی, تو پھر آپ جانتے ہیں کہاں جائے گا وہ؟ پھر وہی اسی کھائی میں واپس جائے گا جہاں پڑا ہوا تھا. لیکن پہلے تو کم سے کم جان کی سلامتی کے ساتھ تھا, لیکن اب جو گرے گا تو اس کے پرخچے ہو جائے گا. اس لیے کہ اس نے گرفت کمزور کر دی, اس نے اس رسی کو ڈھیلا چھوڑ دیا. تو عزیزان محترم, ہر عقل مند انسان راستے میں اسے چڑھتے ہوئے کتنی ہی زحمتوں کا سامنا ہو, پہاڑ کے مثلا مثال کے طور پہ پتھروں کی نوکیں نکلی ہوئی ہیں, اسے زخمی کر رہی ہیں, کانٹے ہیں اس کے بدن میں چبھ رہے ہیں, جو کچھ بھی ہے, تمام زحمتوں کو تمام تکلیفوں کو وہ جھیلتا چلا جائے گا, لیکن اپنی گرفت کو کمزور نہیں پڑنے دے گا. اس لیے کہ گرفت کمزور پڑی تو نیچے گریں گے, اور نیچے گریں گے تو انجام کیا ہوگا اسے اچھی طرح سے معلوم.
محمد وآل محمد صلوات,
اللہم صل علی محمد وآل محمد.
اچھا, یہ مثال اگر آپ کے ذہنوں سے بہت زیادہ مانوس نہ ہو, تو ایک ایسی چیز ہے جسے آپ اپنے ملکوں میں آئے دن دیکھا کرتے تھے یا دیکھا کرتے ہیں جب جاتے ہیں. اور یہ مثال میرے ایک دوست نے ٹورنٹو میں دی, کہنے لگے کہ کراچی میں بسیں چلتی ہیں, ہر ایک کے پاس اپنی سواری اپنا کنوینس موجود نہیں ہے, لہذا لوگوں کو لمبے لمبے فاصلے بسوں سے طے کرنا ہوتے ہیں. وقت کی بچت بھی پیش نظر ہے, رش کا عالم بھی ہے, بسیں بھری بھری آ رہی ہیں. اب ایک معمولی سے وقفے کے لیے وہاں ٹھہرتی ہیں, چنانچہ اسے بس میں گنجائش تو نہیں ملتی ہے, لیکن ہاں بس کی سیڑھیوں پر پیر ٹکانے کی گنجائش ضرور مل جاتی ہے. چنانچہ ادھر بس آئی اور ادھر روانہ ہوئی, اس نے بس کا باہر نکلا, وہ ہینڈل اپنے ہاتھوں میں پکڑا اور سیڑھیوں پہ پیر کو ٹکا لیا, اور اس طرح سے اب بس چلی جا رہی ہے. عزیزان محترم, اس شخص کی کیا کوشش ہے؟ یہی کہ بس منزل تک پہنچ جائیں اور گرفت ہماری کمزور نہ پڑنے پائے. اس لیے کہ گرفت کمزور پڑے گی اور ہم روڈ پہ گریں گے, ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے, حادثہ پیش آ سکتا ہے, لہذا منزل تک پہنچنا بھی ہے اور اس بس سے اپنے تمسک کو برقرار رکھنا ہے.
سبحان اللہ, سبحان اللہ.
بس اس مثال کو بھی اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں تمسک کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا کہ پیغمبر قرآن اور اہل بیت دو چیزوں کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. تمہیں دنیا سے لے کر آخرت تک کا سفر کرنا ہے, اور یہ سفر زندگی کی اس ٹرین پہ سوار ہو کے کرنا ہے جس میں قدم قدم پہ مشکلات ہیں, قدم قدم پہ مسائل ہیں, قدم قدم پہ موانع ہیں, قدم قدم پہ رکاوٹیں ہیں, قدم قدم پہ تکلیف دہ چیزیں ہیں. چنانچہ ان تمام تکلیفوں کو برداشت کرتے رہو, لیکن ہر قیمت پہ اس بات کا خیال رہے کہ نہ قرآن ہاتھ سے چھوٹنے پائے نہ اہل بیت کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے پائے. ایک صلوات پڑھنے پر محمد
محمد.
تو یہ تمسک ہمیں خود عملی زندگی کی طرح متوجہ کرتا ہے. اور اس سلسلے میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام حقیقتاً ایک عملی دین ہے جو اعتقادات کے بعد سب سے زیادہ گفتگو انسان کی عملی زندگی کے بارے میں کرتا ہے. اسلام صرف زبانی جمع خرچ کا نام نہیں ہے. ایمان کے تین مرحلے بیان کیے گئے جسے گزشتہ سال میں نے آپ کی خدمت میں مختلف مجالس میں عرض کیا. پہلی منزل ایمان کی دل سے یقین یعنی اعتقادات. لیکن اعتقادات کس کے دل میں کیا ہیں اس کا کیسے پتا چلے اگر زبان سے اظہار نہ ہو؟ لہذا دوسری منزل زبان سے اظہار. توجہ. اور زبان سے اظہار کے بعد تیسری منزل ہے عمل سے اس کا عملی ثبوت. توجہ. یعنی جب تک یہ تیسرا مرحلہ نہیں سامنے آ جاتا اس وقت تک پہلے دو مرحلے پایۂ ثبوت کو نہیں پہنچ سکتے. انسان کے دل میں کیا ہے اور انسان زبان سے جو کچھ کہہ رہا ہے اس کی سچائی اگر پتا چل سکتی ہے تو صرف اور صرف عمل کے ذریعے.
سبحان اللہ،
سبحان اللہ.
اس میں کوئی شک نہیں، جیسا میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اعمال اسی وقت اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوں گے جب انہیں صحیح عقیدے کی بنیاد پر صحیح آئیڈیولوجی کے ساتھ انجام دیا جائے. لیکن صرف صحیح آئیڈیولوجی کا انتخاب اور صحیح عقیدے کا اپنا لینا اتنا ہی نجات کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ صحیح عقیدے کے انتخاب اور اس کے سلسلے میں دلیل کے ذریعے اپنے دل کو مطمئن کر کے زبان سے اس کا اظہار بھی ضروری ہے اور عمل سے اس کا ثبوت بھی پیش کرنا ضروری ہے. یہ تین مرحلے مولا کائنات نے بیان کیے ہیں جس کا میں برابر حوالہ دیتا رہا ہوں. اور یہ تیسری منزل وہ ہے کہ جو حقیقتاً مسلمان کو مسلمان اور مومن کو مومن بناتی ہے، اور اسی تیسرے مرحلے میں اسلام کا حقیقی فائدہ سامنے آتا ہے. مسلمان ہونے کا، مومن بننے کا جو اصل فائدہ ہے اس دنیاوی زندگی میں بھی جو اسلام کی برکتیں ہیں، آخرت میں تو بعد میں پتا چلے گا کہ اسلام ہمارے لیے کیسے کیسے فیوض و برکات کا سا چشمہ تھا. لیکن اس عملی اس دنیاوی زندگی میں بھی، اس مادی زندگی میں بھی ہم اسلام کی برکتیں اسی وقت دیکھ سکتے ہیں، اسلام کے وجود سے اسی وقت فائدہ اٹھا سکتے ہیں جب ہم عملی طور پہ مسلمان بنے، جب ہم عمل کی منزل میں قدم رکھیں. لیکن افسوس کی بات یہ کہ اسلام ایک عملی دین ہے لیکن مسلمان سب سے بڑی بے عمل قوم ہے. اور اسی بات کو جارڈ برنارڈ شا نے ان لفظوں میں کہا ہے کہ اسلام بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان بدترین فالوورز ہیں. دونوں باتیں تقریباً ایک دوسرے سے مشابہ ہیں. اسلام بہترین مذہب ہے، مسلمان سب سے بڑی بے عمل قوم ہے، یا اسلام بہترین مذہب ہے لیکن مسلمان بہترین فالوور. فالو کرتے ہیں اسلام کو لیکن اپنی مرضی کے تحت فالو کرتے ہیں، یہ نہیں دیکھتے ہیں اللہ کیا چاہتا ہے، یہ دیکھتے ہیں کہ ہم کیا فائدہ محسوس کر رہے ہیں، ہم کس میں حکمت محسوس کر رہے ہیں. یعنی اسلام کے ہر قانون کو توڑ مڑو کے اپنی مرضی کے سانچے میں ڈھالنا سب چاہتے ہیں، ڈھالنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مسلمان بہترین فالوور. یہ بات کیوں کہی جاتی ہے؟ ہم نے اس حقیقت پر اور اس سچائی پہ کبھی غور کیا عزیزان محترم؟ کیا واقعاً مسلمانوں کا عمل سے کوئی تعلق نہیں ہے؟ کیا واقعاً مسلمان عمل کی منزل میں بالکل نل ہیں، زیرو ہیں، یا کچھ اعمال و افعال ایسے ہیں جو انجام پاتے؟ تو آپ دیکھیں گے کہ مسلمان نماز بھی پڑھتا ہے، مسلمان روزے بھی رکھتا ہے، مسلمان حج بھی کرتا ہے. اتنی بڑی تعداد دنیا کے گوشے گوشے سے کھچ کے آتی ہے سرزمین وحی و الہام پر حج بجا لانے کے لیے. مسلمان زکات بھی دیتے ہیں، مسلمان نام نہاد جہاد کا نعرہ بھی لگاتے ہیں. بظاہر سارے اعمال جسے وہ اپنے ذہن میں اہمیت دیتے ہیں انہیں انجام دیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ان پر بے عمل قوم ہونے کا اطلاق ہوتا ہے. اس کے باوجود ان کے اوپر سے بے عملی کے الزام کو دور نہیں کیا جا سکتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی دو وجہ. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ انہوں نے اسلام کو اور اسلام کے احکام کو اور اسلام کی تعلیمات کو چند خاص احکام و عبادات اور فرائض کی انجام دہی تک محدود کر دیا ہے.
سبحان اللہ، سبحان اللہ.
اور اسلام کے بڑے حصے کو نظر انداز کیے بیٹھے ہوئے. اور دوسری بات یہ کہ جو اعمال و عبادات انجام بھی دیتے ہیں اس کی روح ان کے پاس نہیں. عمل انجام دے رہے ہیں مگر عمل کی روح نہیں. نماز پڑھ رہے ہیں نماز کی روح نہیں ہے. روزہ رکھ رہے ہیں روزے کی روح نہیں ہے. حج بجا لا رہے ہیں حج کی روح نہیں ہے. زکات دے رہے ہیں زکات کی روح نہیں ہے. جتنے بھی اعمال و افعال و عبادات انجام دیتے ہیں اس پہ روح نہیں پائی جاتی. یعنی دوسرے لفظوں میں کہے کہ جس شکل میں عمل انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے, جس طرح سے انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے, جن شرائط کے ساتھ انجام دینے کے لیے کہا گیا ہے, جن جزئیات کے ساتھ انجام دینے کے لیے کہا گیا, اس شکل میں انجام نہیں دیتے. لہذا ایک مسلمان سے کسی بھی قیمت پر بے عملی کے الزام کو اس وقت تک دور نہیں کیا سکتا جب تک کہ اسلام کی تمام تعلیمات کو اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں نافذ کرے. اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ اسلام انفرادی زندگی کے مسائل اور احکام سے زیادہ اجتماعی زندگی کے مسائل اور احکام لے کر آیا ہے. انسان جو عبادات انفرادی طور پہ انجام دیتا ہے اس سے متعلق احکام و قوانین کتنے ہیں؟ پڑھیے فقہ کی کتابیں, کتاب الطہارت سے لے کر کتاب الدیات تک تقریباً 52 یا 54 چیپٹرز اور ابواب بنتی ہیں. یہ 52 اور 54 چیپٹرز اور فقہ کے ابواب جب آپ ان کا تجزیہ کریں گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ انفرادی طور پہ انجام دی جانے والی عبادتوں کے احکام 1/4 سے بھی کم ہیں, اور اجتماعی زندگی کے مسائل اور ان کے حل سے متعلق احکام و قوانین 3/4 سے بھی زیادہ ہیں. تو عزیزان محترم, اگر کوئی شخص صرف اجتماعی زندگی کے احکام انفرادی زندگی کے احکام و مسائل کو لے لے اور اجتماعی زندگی کے مسائل اور احکام کو چھوڑ دے تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس نے 1/4 سے کم دین لیا ہے اور 3/4 سے زیادہ دین چھوڑ دیا ہے. 3/4 سے زیادہ اگر دین کوئی چھوڑ دے اس کے باوجود اپنے کو دیندار سمجھے تو کیسے ممکن ہے کہ اسے دیندار کہا جائے؟ 3/4 سے زیادہ دین ہمارے ہاتھوں سے چھوٹا ہوا ہے, ہمیں اس کی اہمیت کا احساس نہیں ہے, ہمیں ان کا علم نہیں ہے, ہم نے اسے کبھی اہمیت نہیں دی ہے. کل میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام ہماری زندگی کو صرف نماز اور روزے کے مسلسل تک محدود نہیں کرنا چاہتا بلکہ ہماری پوری زندگی میں پیدا ہونے سے لے کر آخری سانس لینے تک زندگی کے جتنے شعبے تصور کیا سکتے ہر شعبے کے لیے قانون لایا, اور یہ چاہتا ہے کہ ہم ہر شعبے میں اللہ کے قانون کو نافذ کریں اور اس کے مطابق زندگی بسر کریں.
سبحان اللہ.
عبادات کے ساتھ ساتھ معاملات کے احکام بھی, معاملات کے ساتھ ساتھ سیاسی مسائل بھی بیان کیا, سیاست کے ساتھ ساتھ اقتصادی امور کا بھی تذکرہ ہے, اقتصادی امور کے ساتھ ساتھ فوجی مسائل کا حل بھی بیان کیا گیا, فوجی مسائل کے ساتھ ساتھ نظام عدل کے قیام کی بات بھی کہی گئی. نظام عدل کے قیام میں مظلوم کی حمایت کی بھی بات ہے, مظلوم کی حمایت کے ساتھ ساتھ ظالم کی مذمت کی بھی گفتگو ہے, ظالم کی مذمت کے ساتھ ساتھ جزا و سزا کا بھی قانون ہے, جزا و سزا کے قانون کے ساتھ ساتھ یتیم و بیکس و مفلس و نادار افراد کی سرپرستی و دستگیری کا بھی تذکرہ ہے. جتنے مسائل اسلام انسان کی اجتماعی زندگی سے تعلق رکھتے ہیں. تو عزیزان محترم, جب اسلام اتنا عظیم دین ہے کہ جو ایک وے آف لائف کی شکل میں آیا ہے, یاد رہے جب تک ہم ایک فرسودہ مذہب کی شکل میں اسلام کو لیں گے تو ہم چند احکام و قوانین اور اعمال و عبادات کی انجام دہی سے آگے نہیں بڑھ سکتے, لیکن اگر ہم اسلام کو ایک بہترین نظام حیات کی شکل میں قبول کریں گے تب ہمیں اسلام کے فوائد اور اس کے برکات اور اس کے ہمیں اصل میں فوائد دیکھنے کو اپنی زندگی میں ملیں گے.
محمد وال محمد صلی
اللہ علیہ محمد وال محمد.
تو 3/4 سے زیادہ وہ احکام ہیں جو انسان کی, اور آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ حتیٰ کہ وہ عبادت بھی جو انفرادی طور پہ انجام دی جا سکتی ہے, اسلام اس کے سلسلے میں بھی یہ ریکمینڈ کرتا ہے, یہ پسند کرتا ہے کہ اسے اجتماعی شکل میں انجام دیا جائے. نماز انفرادی طور پہ انجام دی جانے والی عبادت ہے یا نہیں ہے؟ آپ اپنے گھر میں مصلی پر بیٹھ کے انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ نماز پڑھیں اللہ کے لیے خالصتا لوجه اللہ, اس میں کوئی دنیا کا تصور نہ ہو. اگرچہ یہ کام خود بہت مشکل ہے, جتنی آسانی سے میں نے کہہ دیا اور اس پہ آپ نے سبحان اللہ بھی کہہ دیا اتنا سخت کام ہے. اس لیے کہ ادھر آپ نماز میں کھڑے ہوئے ساری بھولی چکی باتیں نمازی میں یاد آتی. ایک صاحب تھے جو کہیں نماز پڑھاتے تھے, پیش نمازی کے فرائض انجام دیتے تھے, وہ کہیں چلے گئے, ان کی جگہ پہ دوسرے صاحب آئے نماز پڑھانے کے لیے. مومنین میں طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ایک صاحب نماز کے بعد گئے اور دوسرے پیش نماز صاحب جو آئے تھے اسے مصافحہ کیا. مصافحہ کرنے پر کہا کہ سرکار آج آپ نے بڑی جلدی نماز پڑھا دی. اس کے جملے سے ان پہ بڑا اچھا امپریشن پڑا. سوچنے لگے کہ معلوم ہوتا ہے بڑا عبادت گزار آدمی ہے, خوشو خضو سے نماز پڑھنے والا. میں نے جلدی سے نماز پڑھائی, اس لیے اس نے کہا کہ جلدی نماز پڑھا دی. کہا کہ لیکن انہوں نے پوچھتے نہیں کہ کہنا کیا چاہے تھے. کہا کہ بتائیں آپ کا مقصد کیا ہے, میں نے جلدی نماز پڑھا دی, اس سے کیا مراد ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا کہنا چاہتے ہیں. کہا کہ سرکار وہ آپ سے پہلے جو نماز پڑھایا کرتے تھے وہ اتنی دیر نماز پڑھاتے تھے کہ میرے پاس چار بزنس ہیں اور میں چاروں کا حساب لگا لیتا تھا, لیکن آپ نے اتنی جلدی نماز پڑھی کہ دو کا حساب کر سکا تھا, دو باقی رہ گیا. محمد والے محمد پتا چلا کہ انہوں نے کیوں کہا تھا کہ آپ نے بڑی جلدی نماز پڑھا دی. تو یہ حقیقت ہے, شیطان اپنا کام کرتا ہے. جہاں کہیں آپ یہ سوچیں کہ کوئی دوسرا تصور نہ آنے پائے, وہیں وہ دوسرا تصور آئے گا. نفسیاتی طور کیمیا کا جو پہلے نسخے بتاتے تھے کیمیا دا حضرات, مثلا اگر آپ کو سونا بنانا ہے تو اس کے لیے یہ نسخہ ہے. اگر اس بات کون ہے جو سونا نہ بنانے کے لیے تیار, ہر شخص نسخہ کیا ہے سیکھ لیا, اس کے تمام شرائط بھی بتا دیے گئے. چنانچہ بیٹھ گئے, لیکن جس صاحب نے نسخہ دیا تھا کہ آپ دیکھیے اب سونا بنانے لگیے گا اور اس نسخے کو پریکٹیکلی عمل میں لے آئیے گا, تو اس وقت خاص طور پہ دھیان رہے کہ بندر کا خیال ذہن میں نہ آنے پائے. اب جب نہیں کہا ہوتا تو کبھی بندر کا خیال نہ آتا, لیکن کہہ دیا کہ بندر کا خیال ذہن میں نہ آئے تو اب لا محالہ آنا نہیں آنا. تو جس چیز سے انسان بچنا چاہتا ہے شیطان اس کی طرح انسان کو متوجہ کرتا ہے. نماز کی بھی یہ صورت ہے. تو ساری بھولی بھاری چیزیں ہیں انسان مقصد پر راز کرنے کا, لیکن اگر آپ اپنے اوپر اتنا کنٹرول بھی کر لیں کہ نماز انتہائی خشوع و خضوع کے ساتھ خالصتا لوجه اللہ آپ اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں, پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے, اسلام اس نماز کو نماز مانتا ہے نہیں مانتا, نماز مانتا ہے, اہمیت دیتا ہے, آپ کی اس محنت کی قدر کرتا ہے, لیکن اس کے باوجود یہ نماز جو اتنے خشوع و خضوع کے ساتھ گھر میں پڑھی جا رہی ہے, اس نماز کی حیثیت اس نماز کے مقابلے میں جو مسجد میں پڑھی جائے, جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے. اب آپ دونوں کے ثواب کے فرق کو دیکھ لیں. ایک شخص جو فرادہ نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب محدود, لیکن وہ شخص جو مسجد میں جا کر جماعت سے نماز پڑھ رہا ہے اس کا ثواب لامحدود. لامحدود اس طرح سے کہ آپ مسجد میں آئے جماعت سے نماز پڑھ رہے, اب ممکن ہے کہ یہ نماز جو جماعت سے مسجد میں پڑھی جا رہی ہے وہ گھر میں پڑھی جانے والی نماز کے مقابلے میں بہت مختصر ہو. گھر میں آپ نے زیادہ وقت صرف کیا ہو, گھر میں آپ نے لمبے لمبے سورے پڑھے ہو, گھر میں آپ نے بڑی اچھی تلاوت کے ساتھ نماز کے سوروں کی ادائیگی کی ہو, لیکن ان سب کے باوجود مسجد میں جو نماز پڑھی جا رہی ہے کم وقت بھی صرف ہو رہا ہے. پیش نماز کا حکم ہے کہ تمام لوگوں کا خیال کرو, لہذا زیادہ لمبے لمبے سورے نہ پڑھو, جلد نماز ختم ہو تاکہ لوگ اپنے اپنے کاموں پہ جا سکیں. تو عزیزان محترم وقت بھی کم صرف ہو رہا ہے, سورے بھی چھوٹے پڑھے جا رہے ہیں, لیکن اس کے باوجود عزیز کیا کہتی ہے کہ اگر نماز پڑھنے والوں کی تعداد 10 سے اوپر چلی جائے تو پھر اس کا ایسا ثواب ہوگا, اتنا ثواب ہوگا کہ تمام فرشتے مل کے بھی لکھنا چاہیں تو ایک رکعت کا ثواب نہیں لکھ سکتے. دو چیزیں ہیں جس کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ سارے فرشتے مل کے بھی لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. ایک وہ نماز جس کا میں تذکرہ کر رہا ہوں جو جماعت کے ساتھ پڑھی جائے, اور دوسرے وہ کون سی عبادت ہے جس کا ثواب فرشتے مل کے لکھنا چاہیں نہیں لکھ سکتے. اس سلسلے میں پیغمبر ختمی مرتبت کی معراج کے واقعے میں حضرت جب معراج میں تشریف لے گئے اور آسمانوں سے گزر ہوا تو ایک آسمان پر ایک عجیب الخلقت فرشتے کو دیکھا, ایک ایسا فرشتہ جس کے ہزار ہزار ہاتھ ہیں اور ہر ہاتھ میں ہزار ہزار انگلیاں ہیں اور ان انگلیوں پر بیٹھا ہوا کچھ شمار کر رہا ہے, کچھ کیلکولیشن کر رہا ہے, کچھ حساب کتاب کر رہا ہے. تو جیسا کہ معراج کے واقعات میں ملتا ہے پیغمبر جبرائیل سے دریافت فرماتے ہیں کہ یہ کون سا فرشتہ ہے اور کیا کر رہا ہے. کہا یا رسول اللہ یہ فرشتہ بارہ ہے, یعنی آسمان سے زمین پہ جو بارش ہوتی ہے پانی برستا ہے, تو یہ زمین پر پانی برسنے والے پانی کے قطرات کو شمار کر رہا ہے اور اس کا حساب مینٹین کرتا ہے. پیغمبر جب قریب تشریف لے گئے وہ پیغمبر کے احترام کے لیے کھڑا ہوا اور آپ پہ سلام کیا, پیغمبر نے جواب سلام دیا, پھر اسے سوال فرمایا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ہے کیا اس وقت سے لے کر آج تک پانی کے ہر قطرے کا تو حساب دے سکتا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں یقیناً میرا کام ہی ہے, پروردگار عالم نے مجھے اسی کام کے لیے خلق کیا, یہی میری ڈیوٹی ہے, میں ایک ایک قطرے کا حساب دے سکتا ہوں, میں بتا سکتا ہوں کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی کتنا پانی آبادی میں برسا, کتنا پانی ویرانے میں برسا, کتنا پانی جنگلوں میں برسا, کتنا پانی صحراؤں میں برسا, کتنا پانی پہاڑوں میں برسا, کتنا پانی سمندروں میں برسا, ہمیں معلوم ہے, ایک ایک قطرے کا حساب دے سکتا ہوں. بات پوری ہو گئی تھی لیکن وہاں جوڑ کہتا ہے یا رسول اللہ پانی کے ایک ایک قطرے کا حساب دے سکتا ہوں لیکن ایک حساب ایسا ہے جو میرے بس سے باہر ہے. پیغمبر نے فرمایا کہ وہ کون سا حساب ہے جو تیرے بس سے باہر ہے؟ کہا کہ آپ کی امت کے لوگ, آپ کے چاہنے والے جب زمین پہ جمع ہوتے ہیں, آپ کا اور آپ کی آل کا تذکرہ ہوتا ہے اور وہ خوش ہو کے درود بھیجتے ہیں تو اس درود کا ایسا ثواب ہوتا ہے کہ میں اگر لکھنا چاہوں تو نہیں لکھ سکتا. سلام پڑھنے پر محمد والے یہ بات میں نے ان لوگوں کے لیے سنا دی ہے کہ جو درود پڑھنے میں کنجوسی سے کام لیتا ہوں. اب اس کی وجہ جو بھی ہو, چاہے وہ سمجھتے ہوں کہ درود وغیرہ پڑھنا آگے والوں کا کام ہے, جو لوگ آگے بیٹھے بس وہ درود پڑھ دیں کافی, ہم پیچھے ہیں ٹیک لگائے دیوار سے بیٹھے کوئی مسئلہ نہیں. اور یا پھر ذہن میں یہ تصور پیدا ہو کہ صاحب یہ ہندوستان پاکستان میں جو مومنین ہیں چیخنا چلانا درود پڑھنا نعرے لگانا سب ان کا کام, ہم تو امریکہ میں ہیں کینیڈا میں انٹلیکچوئلز ہیں پڑھے لکھے لوگ ہیں, لہذا ہم کیوں چیخیں چلائیں؟ لہذا درود نہیں پڑھا, اور پڑھا بھی تو بڑی منمنی سی آواز میں, خود ہی پڑھا خود ہی سن لیا.
پر محمد والے محمد صلوات
بات آگے تو میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اگر کوئی شخص درود پڑھنے میں کنجوسی کرے تو ایسا لامحدود ثواب جو مفت میں اسے مل رہا ہو اسے کھو کے اہل بیت کا نقصان نہیں کرتا ہے, اپنا نقصان کرتا ہے.
پر محمد والے محمد صلوات
اہل بیت کو ہمارے درود کی اور ہمارے ذکر فضائل کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے اپنی بے نیازی کا پہلو کیا میں رکھا ہے, ہم اللہ کی نماز پڑھیں نہ پڑھیں وہ معبود ہے, ہم اس کا سجدہ نہ کریں نہ کریں وہ لائق سجدہ ہے, ہم اس کی الوہیت کا اقرار کریں نہ کریں وہ پروردگار ہے. توجہ, اللہ کو نہ ہماری نمازوں کی ضرورت ہے, نہ ہمارے روزوں کی, نہ ہمارے سجدوں کی, نہ ہماری تسبیح کی, نہ ہماری تحلیل کی. یہی پہلو
بے نیازی کا اس نے اپنے ان برگزیدہ بندوں کیا بھی رکھا ہے, جس طرح سے اس کو ہمارے کلمہ لا الہ الا اللہ کی ضرورت نہیں ہے, اسی صورت سے پیغمبر کو ہماری شہادت نبوت کی ضرورت نہیں ہے. محمد رسول اللہ کا اقرار کریں ہم نہ کریں, پیغمبر نبی تھے, نبی ہیں, نبی رہیں گے. اور جس طرح پیغمبر کو ہمارے اقرار نبوت اور رسالت کی ضرورت نہیں ہے, اسی صورت سے ہم علی کو ہمارے اقرار ولایت و امامت کی ضرورت نہیں ہے. علی اللہ کے ولی تھے, علی اللہ کے ولی ہیں, علی اللہ کے ولی رہیں گے.
یا علی,
اللہ کو اگر ہم اپنا رب, اپنا معبود, اپنا پروردگار مانیں تو اس میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ہمارا فائدہ ہے. اور نہ مانیں تو اس میں اس کا کوئی نقصان نہیں, ہمارا نقصان ہے. اسی صورت سے پیغمبر کو ہم نبی نہ مانیں, اس میں پیغمبر کا کوئی نقصان نہیں, ہمارا نقصان ہے. اور اگر مانیں تو ان کا کوئی فائدہ نہیں, ہمارا فائدہ ہے. اسی صورت سے ہم علی کو اپنا ولی اور اپنا امام تسلیم کریں نہ کریں, ظاہر سی بات ہے کہ امت مسلمہ کی اکثریت نے تسلیم نہیں کیا, مانا بھی تو چوتھے مرحلے میں خلیفہ جا کے مانا, ایک معمولی حاکم کی شکل میں تسلیم کیا علی کو, توجہ, اور اسی ردیف میں رکھا, اسی سلسلے میں رکھا جس سے جو ان سے پہلے گزر چکے تھے تین افراد, توجہ. تو اگر علی کو ولی مانا, امام مانا, تب بھی جن لوگوں نے مانا اس سے علی کو کیا فائدہ پہنچا, اور جن لوگوں نے نہیں مانا انہوں نے علی کا کیا نقصان کیا.
سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ.
تو بالکل وہی صورتحال ان کے تذکرے اور ان پہ درود پڑھنے کی بھی ہے, کہ درود پڑھنا, ان کا ذکر کرنا, یہ ان کی ضرورت نہیں ہے, ہماری ضرورت ہے. لہذا اگر ہم کریں گے تو اپنا فائدہ ہوگا, نہیں کریں گے تو اپنا نقصان کریں گے. ایک سلوات پڑھ دے اپنا محمد والے,
اللہ صلی اللہ.
تو ایک وہ نماز کہ جس میں نمازیوں کی تعداد 10 سے گزر جائے تو اس کا ثواب تمام فرشتے, تمام ملائکہ مل کے لکھنا چاہیں تو نہیں لکھ سکتے. اور دوسری طرف یہ درود جو ان مجلسوں میں, ان محفلوں پر, ان مقدس اجتماعات میں محمد والے محمد پر بھیجا جاتا ہے, تو اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ وہ دو رکعت نماز جو گھر میں پڑھی جا رہی تھی خشوع و خضوع کے ساتھ, لمبے سوروں کے ساتھ, زیادہ وقت صرف کر کے, اس کا ثواب محدود کیوں ہے؟ اور یہ نماز, دو رکعت نماز مختصر وقت میں, مختصر سوروں کے ساتھ, مسجد میں جماعت سے جو پڑھی گئی, اس کا ثواب لامحدود کیوں ہے؟ کوئی جواب کسی کے پاس؟ کوئی جواب نہیں ہے سوائے اس کے کہ عزیزان محترم, یہ صرف اور صرف اجتماعی مسئلہ ہے, یہ نماز کی اجتماعی شان ہے, یہ نماز کا اجتماعی پہلو ہے جو اس کو اتنی اہمیت دے رہا ہے. اور عبادت اسی وقت تک فرد کے دائرے میں محدود رہتی ہے جب تک گھر میں انجام دیا. لیکن ادھر آپ گھر سے باہر نکلے, مسجد میں جانے کے ارادے سے قدم آپ نے اپنی دہلی سے باہر نکالا, تو اب عبادت فرد کے دائرے میں نہیں ہے بلکہ اجتماع کی طرف جا رہی ہے. اجتماع کی طرف جا رہی ہے کیوں؟ اس لیے کہ اجتماع کے خود جو برکات ہیں وہ اس عبادت کے ذیل میں حاصل ہونے والے ہیں. ظاہر آپ مسجد جا رہے ہوں گے تو راستے میں آپ کا کوئی برادر مومن بھی مل سکتا ہے. اگر اس برادر مومن سے ملاقات ہوئی تو اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ جب بھی کسی برادر مومن سے ملاقات ہو تو سلام کرو. اب آپ نے سلام کیا تو لا محالہ ایک شخص کا دوسرے شخص کے ساتھ رابطہ ہوا. آپ نے سلام کیا تو اس سے آپ کا ارتباط برقرار ہوا, ادھر ارتباط برقرار ہوا. اب آپ دیکھیے وہ عبادت جو آپ مسجد میں کرنے جا رہے ہیں وہ دو رکعت, لیکن اس کے فوائد یہی سے شروع ہو گئے, یہی سے شروع ہو گئے. سب سے بڑا فائدہ یہ وقت, ادھر آپ نے سلام دیا, سلام کیا, سلام نہیں کیا بلکہ سلام کے ذیل میں اسے سلامتی کا پیغام دیا, سلامتی کا پیغام دیا. اور سلام کرنے کے بعد سلام کے آپ آداب ہیں, آپ نے سلام کیا اس پہ جواب دینا بھی واجب, یہ نہیں کہ آپ سلام کریں وہ چپ رہ جائے. سلام کرنا آپ کی ذمہ داری تھا مگر اسے مستحب قرار دیا گیا, جواب دینا واجب ہے. اور یہی وہ جگہ ہے عزیزوں کہ جہاں مستحب کا ثواب واجب کے ثواب سے بہت زیادہ آگے بڑھا ہوا ہے. سلام کے ثواب کو 70 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک حصہ اسے ملے گا جو جواب دے گا, 69 حصے 69 اسے ملیں گے جس نے سلام میں پہل کی ہے. تو مستحب کا ثواب واجب کے ثواب سے آگے بڑھا ہوا ہے. آپ نے اسے سلامتی کا پیغام دیا, اس کے بعد آداب لا محالہ آپ حال چال بھی پوچھیں, خالی سلام کر کے اکتفا نہیں کریں گے. کیسے حالات ہیں, کیا صورت حال ہے, اب خدا خواستہ اس کی وہ رات تکلیف میں گزری ہو, بیماری میں گزری ہو, مشکلات میں گزری ہو, کسی جرم و ظلم و بربریت کا وہ نشانہ بنا ہو, تو جہاں آپ اس کے حالات پوچھیں گے اس کی آنکھوں میں آنسو آئیں گے اور وہ اپنے اوپر گزرتی ہوئی دردناک داستان کو آپ تک منتقل کرے گا. یہی تو ہے جو حدیث کہتی من اصبح ولم یهتم بامور المسلمین فلیس بمسلم, جو اس عالم میں صبح کا صبح کرے کہ اسے مسلمانوں کے امور کی فکر نہ ہو, وہ ان کو اہمیت نہ دیتا ہو تو وہ مسلمان نہیں. اب آپ نے اسے پوچھا تو ایک مومن کا دوسرے مومن پہ جو حق ہے اس کے تحت آپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ اگر اس کا کوئی حق پامال کیا گیا تو اس حق کو اس تک واپس دلوائے, اگر اس پہ ظلم ہوا ہے تو اس ظلم میں آپ اس کی حمایت کریں, اس کی پشت پناہی کریں. تو عزیزان محترم, میں انشاءاللہ اس کی دیگر مثالیں اور دیگر چیزیں بعد میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا, نمونہ پیش کر رہا ہوں کہ اس طرح سے آپ نے سلام کیا, سلام کے بعد اس کے حالات پوچھے, حالات کے بعد آپ نے اس کی مدد کی. اب آپ دیکھیں کہ ایک دو رکعت نماز ہے جو مسجد میں پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں لیکن اس کے اجتماعی فوائد شامل ہوتے چلے جا رہے ہیں. مسجد میں پہنچے اور زیادہ مومنوں سے ملاقات ہوئی اور لوگوں سے آپ کا میل ملاپ ہوا, ان کے ساتھ انٹریکشن ہوا, اب نتیجے کے طور پہ آپ ان سے قریب ہوئے, پھر اس کے بعد آپ نے نماز پڑھی, نماز پڑھی جماعت کے ساتھ, ثواب لامحدود. کس چیز نے اس نماز کے ثواب کو لامحدود کیا؟ اجتماع جماعت کی شکل. اچھا اب آپ دیکھیں کہ اسلام فردی طور پہ انجام دی جانے والی عبادت کو بھی کس قدر انکریج کر رہا ہے کہ اسے اجتماع کی شکل میں انجام دیا جائے اور اس کے ثواب کو لامحدود کر رہا ہے. یہی نماز 5 وقت کی نماز آپ گھر میں پڑھ سکتے ہیں لیکن کتنی تاکید ہے مسجد میں جا کے پڑھو, مسجد میں جا کے پڑھو اور جماعت سے پڑھو. چونکہ آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں, محلے میں مثال کے طور پہ, تو محلے میں جتنے بھی گھر ہیں, تو اس بات یہاں محلے بھی بڑے بڑے ہوتے ہیں, میں سمجھنے کے لیے آپ کی شکر خاص کر رہا ہوں, ایک محلے میں نزدیک نزدیک مکانات ہیں, تو جتنا جو جس سے نزدیک ہوگا اتنا ہی زیادہ اس کا اس پر حق بھی ہے. لہذا محلے کے مسائل ہیں تو کم سے کم روز آنا 5 مرتبہ آ کے مسجد میں نماز جماعت اور عبادت کے نام پہ جمع ہو. ہو سکتا ہے صبح ملے تھے کوئی تمہارا برادر مومن, تمہارا پڑوسی اچھے حالات میں تھا لیکن نماز ظہر سے پہلے کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا. نماز ظہر میں ملے تھے, ہو سکتا ہے اس وقت اچھے حالات میں تھا, نماز مغرب سے پہلے کسی مشکل میں گرفتار ہو گیا. لہذا 5 وقت اجتماع کرو نماز جماعت کے عنوان سے محلے کی مسجد میں, اور جیسے جیسے دائرہ وسیع ہوتا جا رہا ہے, اجتماع ہے لیکن اس کی مدت میں اضافہ کر دیا گیا. جب شہر بھر کے اجتماع کی بات آئے توجہ, تو کم سے کم ہفتے میں ایک مرتبہ جمع ہو نماز جمعہ کی اجتماع کی عنوان سے. اور جب بات اور وسیع ہو جائے, شہر اور اطراف و جوانب کی بات آ جائے, تو کم سے کم سال میں جمع ہو نماز عیدین کے اجتماع کے طور سے. اور جب بات اور وسیع ہو جائے, پوری دنیا کی گفتگو ہو, تو پھر زندگی میں ایک مرتبہ جمع ہو حج کے اجتماع کے عنوان سے. تو یہ ساری کے ساری عبادتیں, ان کے فیوز و برکات, ان کے فوائد محدود رہتے ہیں اس وقت تک جب تک وہ عبادتیں فردی طور پہ بجا لائی جائیں, فرادہ شکل میں بجا لائی جائیں. لیکن جب یہ جماعت کی شکل اختیار کرتی ہیں, اجتماع کی شکل اختیار کرتی ہیں, پورے معاشرے کے ساتھ انجام دی جاتی ہیں, تو ان کے فیوز و برکات لامحدود ہوتے ہیں. اور چونکہ ان کے فیوز و برکات لامحدود ہیں, لہذا پروردگار عالم کی رحمت کا یہ تقاضا ہے کہ اس کا ثواب بھی لائے. لہذا ان تمام احکام کی اہمیت کو سمجھے. تو اگر ہم نے احکام شریعت کو احکام اسلامیہ کو صرف اور صرف محدود کر دیا ہو چند خاص احکام و عبادات کی ادائیگی تک, اور اس کے بعد ہم دعویٰ کریں کہ صاحب ہم بہت بڑے مسلمان ہیں, یہ بات سمجھ میں آنے والی ہے؟ اجتماعی تمام امور کو ہم نظر انداز کیے بیٹھے ہیں, اجتماعی تمام مسائل کو ہم بھولے بیٹھے ہوئے ہیں. نماز پڑھتے ہیں مگر ہمیں بالکل فکر نہیں ہے کہ ہمارے پڑوس میں کوئی بھوکا تو نہیں سو رہا ہے. روزے رکھتے ہیں لیکن ہمیں بالکل فکر نہیں ہے کہ کسی یتیم پہ کوئی ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. نماز اور روزہ کرتے ہیں, حج کرتے ہیں مگر ہمیں بالکل فکر نہیں ہے کہ کہیں ہمارے دوسرے برادران اسلامی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے. توجہ. تو یہ سارے کے سارے وہ اجتماعی مسائل ہیں کہ اگر ہم ان کی طرف سے اپنی نظر موڑ لیں تو انفرادی طور پہ بھی جو ہم احکام انجام دیتے ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی.
سبحان اللہ.
آج یہی صورتحال ہے, مسلمانوں کی بھی صورتحال ہے اور ہماری بھی صورتحال ہے. ہم مسلمانوں سے الگ نہیں ہیں لیکن ہم خاص طور پہ اپنا تذکرہ اس لیے کرتے ہیں کہ ہم وابستہ ہیں اہل بیت سے اور قرآن سے. پیغمبر کہہ رہے ہیں ما ان تمسکتم بہما, جب تک تم ان دونوں سے وابستہ نہ رہو گے, جب تک ان دونوں سے متمسک نہ ہو جاؤ گے, لن تزلوا. تو اگر کچھ لوگوں نے قرآن یا اہل بیت میں جدائی ڈال دی, کہا حسبنا کتاب اللہ, ایک کو لے لیا اور دوسرے کو چھوڑ دیا, حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے. اس لیے کہ پیغمبر نے یہ بھی کہا لن یفترقا, قرآن اور اہل بیت آپس میں ایک دوسرے سے اس طرح وابستہ ہے کہ جدا ہو ہی نہیں سکتے. اگر قرآن واقعہ ہاتھ میں آ جائے تو اہل بیت کا دامن بھی ہاتھ میں آنا ہی آنا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر ہم قرآن کو لیں گے تو قرآن ہمیں اہل بیت کی اطاعت کی طرف بلائے گا, اہل بیت کی پیروی کی طرف بلائے گا, اہل بیت کی ولایت کی طرف بلائے گا, اہل بیت کی اتباع کی طرف بلائے گا. توجہ. اور اگر اہل بیت کا دامن ہمارے ہاتھوں میں ہوگا تو اہل بیت قرآن کی تعلیمات کی طرف بلائیں گے. لہذا اگر قرآن سے تمسک ہو تو اہل بیت سے بھی تمسک ہوگا, اور اہل بیت سے تمسک ہو تو قرآن سے بھی تمسک ہوگا. لن یفترقا, یہ دونوں چیزیں آپس میں ہرگز ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتی. اب اگر ہم جدا کرنے کا دعویٰ کریں, مثال کے طور پہ کوئی قرآن لے کے حسبنا کتاب اللہ, ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے, تو یہ اس کا دعویٰ اسی وقت سچا ہوگا جب ہم یہ دیکھیں کہ اہل بیت سے بھی تمسک ہے یا نہیں. اس لیے کہ ایک طرف اس کا دعویٰ اور دوسری طرف پیغمبر کا قول لن یفترقا, جدا نہیں ہو سکتے. تو ہم مسلمان کے دعوے کو سچ مانیں یا پیغمبر کے ارشاد کو سچ مانیں؟ ایک سلام پڑھ دے پر محمد و آل محمد.
اللہم صل علی محمد و آل محمد.
اور جدائی کا ایک اور مفہوم کی خدمت میں عرض کر دوں, اہل بیت کو سمجھنا ہے تو قرآن سے سمجھو, لن یفترقا, اور قرآن کو سمجھنا ہے تو اہل بیت سے سمجھو. لیکن پہلے کس سے کس کو سمجھو؟ پہلے اہل بیت کو قرآن سے سمجھو یا پہلے قرآن کو اہل بیت سے سمجھو؟ اس سلسلے میں گزشتہ سال ایک شعر سنایا تھا ایک شاعر کا, اول اول سمجھو اہل بیت کو قرآن سے. پہلی منزل یہ ہے کہ اہل بیت کو قرآن سے سمجھو, ان کے فضائل کو, ان کے شرف کو, ان کے کمالات کو, ان کی ولایت کو, ان کی اطاعت کی ضرورت کو, ان کی اتباع اور پیروی کی اہمیت کو قرآن سے سمجھ لو. اور سمجھ کے ان کے راستے پہ گامزن ہو جاؤ تو اب قیامت تک کے لیے موقع ہے قرآن سمجھتے رہنا, تفسیر سمجھتے رہنا, اصول سمجھتے رہنا, فروع سمجھتے رہنا, جزیات دین سمجھتے رہنا, کلیات مذہب سمجھتے, قیامت تک کے لیے وقت. لہٰذا کہتا اول اول سمجھو اہل بیت کو قرآن سے, اور آخر آخر سمجھو اہل بیت سے قرآن کو. سلام پڑھ پر محمد و آل
محمد.
تو اہل بیت قرآن سے جدا نہیں, قرآن اہل بیت سے الگ نہیں. لن یفترقا, ہرگز ہرگز ایک دوسرے جدا نہیں. اور اگر ہم جدا کریں تو پھر ہمارا دعویٰ باطل ہے. تو عزیزان محترم, جب ہم اہل بیت اور قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ ان کی تعلیمات انسان کی اجتماعی زندگی کے مسائل سے متعلق زیادہ ہے. اور ہم جب اپنے ائمہ اطہار اور پیغمبر اسلام کی عام زندگی کو بھی دیکھتے ہیں تو اس میں اجتماعی پہلوؤں کو بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں. آپ بتائیں کہ کسی بھی امام نے, کسی بھی معصوم نے پیغمبر ختمی مرتبہ سے لے کر گیارہویں امام تک, کسی بھی امام نے راہبانہ زندگی کو پسند فرمایا ہے؟ دیکھیے وقت اور حالات کے تحت حکومت وقت کے ظلم اور جور کے نتیجے میں خانہ نشین ہو جانا پڑے مجبوراً, یہ اور بات ہے. خانہ نشین کر دیا گیا ہو یہ الگ مسئلہ ہے, قید میں رکھا گیا ہو یہ الگ مسئلہ ہے, لیکن خود امام اور معصوم جب بھی انہیں موقع ملا ہے انہوں نے اجتماعی زندگی کو اہمیت دی, اجتماعی زندگی کے پہلو کو سامنے لائے, ہمیشہ عوام سے ان کا رابطہ برقرار رہا ہے. چھٹے امام کا آپ دور دیکھیں منصور طوانسی کے زمانے میں, منصور طوانسی کا وہ دور بھی گزرا ہے کہ جب امام سے ملنے پر پابندی تھی. امام کی زندگی کے دو ادوار ہیں, ایک شروع کا دور ہے جب امام کو اجتماعات کی تشکیل دینے کی آزادی تھی, چنانچہ امام کے زمانے میں 4000 سے زیادہ افراد آتے تھے اور امام کے دروس میں شریک ہوتے تھے. کیسے کیسے حقائق و معارف پر مبنی کتابیں اس دور میں لکھی گئیں, کیسے کیسے شاگرد امام کے پیدا ہوئے. لیکن دوسرا دور امام کی زندگی کا وہ بھی ہے کہ جب امام کو خانہ قید کر دیا گیا, نظر بند کر دیا گیا, اور نظر بند کیا گیا تو اس طرح سے نظر بند کیا گیا کہ امام کے پاس جانے پر لوگوں کے ملنے پر پابندی. اب آپ یہاں سے اجتماعی ارتباطات کی اہمیت کو سمجھیں, جسے پبلک ریلیشن کہتے ہیں. لوگ نہیں جا سکتے تھے امام کی خدمت میں دین معلوم کرنے کے لیے, علم حاصل کرنے کے لیے, حقائق و معارف اسلامی معلوم کرنے کے لیے. لہذا کیا کرتے تھے, بیشتر افراد امام سے رابطے کے لیے دو صورتیں اختیار کرتے تھے. ایک صورت تو یہ کہ خونچہ فروش, جسے ہمیں اردو میں کہتے ہیں, یعنی سر پہ کوئی چیز رکھ کے پھیری لگا کر بیچنے والوں کی شکل میں اس گلی میں گئے, اس گلی میں گئے, یہاں گئے, وہاں گئے, تو ان پہ زیادہ شک نہیں ہوتا تھا, لہذا وہ سر پہ کچھ لے کے نکلے. مقصد بیچنا نہیں ہے, مقصد امام سے ملنا ہے. مقصد بیچنا نہیں ہے بلکہ مقصد دین کے مسائل معلوم کرنا ہے. اس طرح سے بیچتے بیچتے دن بھر ٹھوکرے کھاتے کھاتے موقع ملا تو امام کی گلی میں بھی کسی صورت سے داخل ہو گئے, اور وہاں جا کے انہوں نے امام سے ملاقات کی کوشش کی اور دین کے مسائل معلوم کیے. دین کتنا سخت مرحلہ ہے آج کے زمانے میں, اس زمانے میں کتنا فرق ہے. انہیں اتنی زحمتوں سے گزرنا ہوتا تھا پھر بھی علم کی اہمیت ان کے نظر میں تھی, اور ہمیں اتنی آسانی سے آج علم مل رہا ہے پھر بھی ہم حاصل کرنے کی کوشش نہیں کر رہے. آخر امام کے ارشادات, امام کی حدیثیں, ائمہ معصومین کی تعلیمات کتابوں میں بھی موجود ہیں, اور کتابوں کے ساتھ ساتھ آج انٹرنیٹ پہ بھی آپ کون سا ایسا ذخیرہ ہے دین کا, کون سے ایسے مواد ہیں جو نہیں حاصل کر سکتے. انتہائی اطمینان سے گھر بیٹھے, سکون سے, چین سے, گرم کمرے میں آپ کو پورا دین مل سکتا ہے, دینی نالج مل سکتا ہے, لیکن ہم اس کی بھی زحمت نہیں کرتے. تو وہ خونچہ فروشوں کی شکل میں جاتے تھے, پھیری لگا کے بیچنے والوں کی شکل میں, اور جا کے دین کے مسائل حل کرتے. اس سے سخت مرحلہ میں آپ کی خدمت بس کر دوسری صورت. بسا اوقات جب جاسوس اور حکومت وقت کے نمائندے اور ان کے سپاہی چاروں طرف پہرے لگا رہے ہوتے, لگائے ہوئے ہوتے تھے, اور انہیں جانا ممکن نہیں ہوتا تھا, تو اس وقت وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہم اس گلی میں کسے جانے کی اجازت ہے. اگر انہیں یہ پتا چل گیا کہ یہ امام کا کوئی دوست ہے, یہ ان کا کوئی شیعہ ہو سکتا ہے, یہ ان کا کوئی چاہنے والا ہو سکتا ہے, تو اس پہ قدغن تھی, پابندی تھی, اس کا جانا پرائیویٹ ہے, نہیں جا سکتا, نہیں مل سکتا امام سے. لیکن ہاں وہ شخص جو امام کا دشمن ہے, امام سے بغض رکھتا ہے, امام سے عداوت رکھتا, اس کو جانے کی اس گلی میں اجازت تھی. لہذا بیشتر اوقات پڑھیے تاریخ, آپ کو پتا چلے گا کہ بہت سارے شیعہ گئے ہیں امام سے دین کے مسائل معلوم کرنے کے لیے, اور ان کو گلی میں جاتے وقت امام کو برا بھلا بھی کہنا پڑا ہے. امام کی سلسلے میں ناروا کلمات بھی ادا کرنے پائیں پڑے. یہ بھی تقیہ کی ایک منزل ہے. ظاہر ہے کہ یقیناً یہ ایسا کیا ہوگا تو امام کی تعلیمات کے تحت, اس لیے کہ دل میں ہے امام کا احترام مگر علم کی اہمیت ہے. اگر نہیں پوچھیں گے تو پتہ نہیں کل کا زمانہ ہمیں وہ حقائق معلوم کرنے کی فرصت مہیا کرتا نہیں کرتا ہے. لہذا اس طرح سے جاتے تھے اور ائمہ معصومین سے معلومات کرتے تھے. تو آپ غور فرمائیں کہ یہ ہے پبلک سے رابطے کا عنوان, یہ ہے ائمہ اطہار کی زندگی, اس کو کتنی اہمیت دی گئی ہے اندازہ لگائیں. اور عزیزان محترم سب سے بڑا قیام کربلا, امام مظلوم کی شہادت. آپ غور فرمائیں کہ اس وقت کون سی ایسی انفرادی عبادت تھی کہ جو خطرے میں تھی؟ کیا نماز نہیں پڑھی جا رہی تھی؟ کیا روزہ اس وقت نہیں رکھا جا رہا تھا؟ کیا اس وقت تلاوت قرآن نہیں ہو رہی تھی؟ کیا قاریان قرآن نہیں موجود تھے؟ خود یزید کی فوج میں موجود تھے. کربلا میں ابن زیاد نے وہ لشکر بھیجا تھا عمر زاد کی سربراہی میں, نماز پڑھنے والے بھی تھے جن کی پیشانیوں پہ سجدے کے نشان, جن کے چہروں پہ داڑیاں, جن کے گلے میں قرآن, نماز شب پڑھنے والے افراد بھی موجود تھے. تو نماز پڑھی جا رہی تھی, روزہ رکھا جا رہا تھا, پھر خطرے میں کیا چیز تھی؟ توجہ, خطرے میں اسلامی معاشرہ تھا, اسلامی معاشرے کی بنیادیں تھیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ معاشرہ تاغوت پرستی اور خدا پرستی میں فرق نہیں کر پا رہا تھا. یزید کی پیروی ہو رہی تھی, اس کی بیعت ہو رہی تھی, اس کی اطاعت کو اپنے لیے قبول کرتے چلے جا رہے تھے. یہ ایک انفرادی مسئلہ تھا, یہ اجتماعی مسئلہ تھا. توجہ عزیزو, یہ ایک اجتماعی مسئلہ تھا جس کا تعلق کسی ایک فرد کسی ایک شخص سے نہیں تھا بلکہ پوری امت اسلامیہ سے تھا. اور چونکہ اس کا تعلق پوری امت اسلامیہ سے تھا, پورے دین سے تھا, لہذا حسین نے اس مرحلے میں کسی بھی قیمت پر خاموشی کا بنا دیا. خاموشی کا ایک مرحلہ تھا, خاموشی ایک منزل تھی, جیسے مولا کائنات کی خاموشی آخر کے دنوں میں, اگرچہ وہ خاموشی بھی قیام کا پیش قیمت ہے. امام باوفا اصحاب کا ایک لشکر جمع کر رہے تھے جس کے بعد بادی کا تلاقہ مکیا تھا, لیکن درمیان میں 19ویں ماہ مبارک کی صبح کو حالت نماز میں ضربت لگی اور امام نے جامع شہادت میں سنا. پھر امام حسن کا دور شروع ہوتا ہے. امام کے ابتدائی دور کو دیکھیں, لیکن جو بعد کا دور آیا اس میں آخر میں سلو کرنا پڑی, خاموشی اختیار کی امام نے, اور اس خاموشی کا سلسلہ سن 50 تک امام حسن کی زندگی میں, اور اس کے بعد پھر سن 60 تک مزید 10 سال امام حسین علیہ السلام کی امامت کا سلسلہ کب سے شروع ہوا؟ ظاہری امامت. یوں تو امام جب سے پیدا ہوتا ہے جب تک رہتا ہے امام ہوتا ہے. نہ ہمارا نبی وہ ہے کہ جو 23 سال اور 40 سال کی عمر میں پہنچنے کے بعد اس کو نبوت ملے, اور نہ ہمارا امام وہ ہے کہ جس کو پہلے امامت نہ ملی ہو بعد میں امامت دی گئی ہو. پیغمبر کہتے ہیں کنت نبیم و آدم بین الماء والطین, میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم آب و گل کے درمیان تھے. تو عزیزان محترم, لیکن امامت کی ذمہ داریوں کو انجام دیتا ہے کب؟ جب پیغمبر دنیا سے چلے گئے تب مولا کائنات کی امامت کی ذمہ داریوں کے سلسلے کا سلسلہ شروع ہوا. اسی صورت سے جب مولا کائنات چلے گئے تو امام حسن کی ذمہ داریاں امامت امام کی حیثیت سے, اور جب 50 میں امام حسن شہید ہو گئے تو پھر اب امام حسین کی امامت کی ذمہ داریاں شروع ہوئی. 10 سال سن 50 سے سن 60 ہجری تک 10 سال امام حسین بھی خاموش ہو. تو جب تک اسلامی معاشرے کی بھلائی خاموشی میں تھی امام نے خاموشی اختیار کی, لیکن جب یزید برسر اقتدار آئے, جب یزید نے بیعت لینا شروع کی, جب مسلمان یزید کی اطاعت کو قبول کرنے لگے, تو اب امام کے لیے خاموشی ممکن نہیں رہ گئی تھی. اس لیے کہ یہ بات اسلامی معاشرے کی تباہی و بربادی کے سلسلے میں سب سے بڑا پیش قدم بن رہی تھی. لہذا فاطمہ کردار نے سکوت کے سلسلے کو توڑ دیا.
امام نے کہا کہ اب میرے لیے خاموشی ممکن نہیں, چاہے اس کے لیے نانا کے مدینے کو خیر بات کہنا پڑے, ماں اور بھائی کی بحث سے جدا ہونا پڑے, آغوش کعبہ میں اطمینان حاصل ہو نہ صحیح, مسجد نبوی میں پناہ ملے نہ صحیح, کچھ بھی ہو کہ مرحلوں سے گزرنا ہو, حسین اس مقصد کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے قربانیاں پیش کریں. اور عزیزوں میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کربلا اور کربلا کا ایک ایک لمحہ کلکولیٹڈ ہے, حساب شدہ ہے. کل کربلا ایٹ رینڈم وجود میں نہیں آئی ہے کہ امام بس مدینے سے باہر آئے, اتفاقیہ طور پہ حالات و واقعات پیش آتے چلے گئے, اور یہ حالات و واقعات کا ایک تسلسل تھا کہ جو واقعہ کربلا کی شکل میں سامنے آیا. جی نہیں, امام کس لیے نکلے ہیں, کس مقصد سے نکلے ہیں اور اس کا انجام کیا ہوگا, ایک ایک چیز مکمل طور پہ واضح واضح کر. لہذا جناب محمد حنفیہ کو خط دیکھتے ہیں, لکھتے ہیں, اس میں بھی اپنے مقصد قیام کی وضاحت فرماتے ہیں, اور اس کے بعد جناب ام سلمہ سے گفتگو کرتے ہیں, وہاں بھی اپنے مقصد قیام کی وضاحت فرماتے ہیں. جناب ابن عباس جب امام کو روکتے ہیں, وہاں بھی امام اپنے مقصد قیام کو واضح کرتے ہیں, اور یہ بتاتے جا رہے ہیں کہ دیکھو میں قربانیاں پیش کرنے کے لیے جا رہا ہوں, مرنے کے لیے جا رہا ہوں, اس لیے کہ اب اسلامی معاشرے کی بھلائی, اسلامی معاشرے کی فلاح و نجات صرف اور صرف میری شہادت ہے. جناب ابن عباس نے پوچھا تھا مکے سے روانگی کے وقت میں, مولا آپ جا رہے ہیں, آخر ان بیویوں کیوں ساتھ لے جا رہے ہیں, یہ چھوٹے چھوٹے بچے کس لیے؟ تو امام نے اپنے مقصد قیام کی وضاحت کی, اور ابن عباس کی یہ آواز جب چاہنے والی بہن کے کانوں تک پہنچی کہ مولا سے کہہ رہے کہ مولا آپ ان بیویوں کو اپنے ساتھ کیوں لے جا رہے, امام نے کہا ابن عباس, جناب زینب کی آواز گونجی, ابن عباس تم چاہتے ہو کہ زندگی میں بہن اور بھائی بھی جدائی کر دو؟ نہیں, جا میرا بھیا حسین جائے گا, وہیں زینب جائے گا. عزیزان محترم, حسین کے مقصد قیام کی عظمت سے کون واقف ہو سکتا ہے سوائے ثانیہ زینب کی؟ لہذا بھائی کی محاور و مددگار بن کے ہر قدم پہ زینب ساتھ رہا, اب کربلا میں بھی ہر قدم پہ مجائے کا ساتھ دے رہی. بعض ایسے سخت مراحل آئے ہیں جہاں پہ جناب زینب نے اپنا کردار ادا کیا ہے, انہیں سخت مراحل میں سے ایک مرحلہ میں آپ کی خدمت خاص کروں. جب شبر لعیل کربلا پہنچا اور اس نے یہ دیکھا کہ حسین کے خیمے فرات کے کنارے نصب ہے, تو شبر نے مطالبہ کیا کہ حسین مظلوم کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹائے جائیں. جناب عباس موجود تھے, غازی کو جلا لا گیا. شبر کس کی مجال ہے کہ عباس کے جیتے بھی اور حسین کے خیمے فرات کے کنارے سے ہٹا دیے؟ جناب عباس نے اپنے اور ظالموں کے درمیان ایک خط کھینچ دیا, کہا کہ اگر تمہاری مجال ہے تو اس خط کے اس پار آ جاؤ, میں ابھی کشتوں کے پشتے لگا دوں گا, خون کی نتیاں جاری ہو جائیں گی. عزیزان محترم, امام مظلوم کے لیے یہاں پہ ایک سخت مرحلہ ہے, وہ سخت مرحلہ کیا ہے؟ عباس کو روکنے کا مرحلہ. یہ مرحلہ کیوں سخت ہے؟ اس لیے کہ مدینے سے لے کر کربلا پہنچنے کے پہلے تک ہر قدم پہ جناب عباس سے امام کہتے رہے, بھیا تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے, تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا ہے. امام حسن کے جنازے پہ تیر برسا, جناب عباس کو غیظ آیا, تلوار تیر نیام سے نکالی, امام حسین نے بڑھ کے روکا, بھیا عباس خبردار, یہ مدینہ ہے, تمہیں کربلا میں اپنی تلوار کے جوہر دکھا. جناب مسلم نے آخر کی شہادت کی خبر ملی, جناب عباس نے کہا مولا اجازت دیجئے میں کوفے جا کے ظالموں سے مسلم کا انتقام لوں. امام نے کہا بھیا عباس کربلا چل رہا ہے. ولید کے دربار میں مروان نے امام کی خدمت میں جسارت کی, امام کی آواز بلند ہوئی, 18 جوانان ہاشمی ننگی تلواریں لیے ہوئے ولید کے دربار میں مدینے میں داخل ہوئے. آگے آگے جناب عباس, مولا بتائیے کس نے بے ادبی کی ہے,
امام نے بڑھ کے روکا، بھیا عباس یہ مدینہ ہے، تمہیں کربلا چلنا ہے، تو ہر قدم پہ روکتے رہے کہ بھیا تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا، بھیا تمہیں کربلا کے لیے ذخیرہ کیا گیا، لیکن اب تو کربلا ہے، اب غازی کو جلال آیا تو حسین روکے تو کیسے روکے، لہذا اس مرحلے پہ جناب زینب نے اپنا کردار ادا کیا۔ جب امام گردن جھکائے ہوئے خیمے میں واپس آئے، بہن نے دیکھا کہ ماں جائے سر جھکائے ہوئے خیمے کے باہر سے تشریف لے آ رہے ہیں، پوچھا بھیا کون سی ایسی سخت مشکل پیش آئی ہے جو آپ اتنا فکر مند ہیں اور اس طرح سے سر جھکائے ہوئے؟ امام نے کہا بہن زینب میرے غازی کو جلا دیا، عباس نے نیام سے تلوار باہر نکال لی۔ کہا بھیا پھر آپ چاہتے کیا؟ کہا بہن ہم آل محمد ہیں، جنگ کی ابتدا خود سے نہیں کرنا چاہتے، میں یہ چاہتا ہوں کہ عباس جنگ کی ابتدا نہ کرے۔ تلوار نیام میں واپس آئی۔ عزیزان محترم، اس وقت جناب زینب نے جناب فضا سے کہا فضا جا در خیمہ پہ عباس کو آواز دے، عباس سے کہہ دے زینب بلا رہی۔ جناب فضا در خیمہ پہ آئی، شہزادی آپ کو سانگے زہرا نے یاد فرمایا۔ جناب عباس نے کہا فضا غلام ابھی شہزادی کی خدمت میں حاضر ہوا چاہتا ہے۔ جناب فضا واپس آئی، جناب زینب نے دوبارہ بھیجا فضا جا اور جانے کے بعد عباس سے کہہ دے کہ اگر عباس تمہارے آنے میں دیر ہوئی تو زینب تیرے خیمہ میں آ جائے۔ جیسے یمنا سنا جناب عباس کے بد بد کانپنے لگے، ہاتھ جوڑ کے تیرے خیمہ میں آئے، کہا شہزادی غلام سے کون سی ایسی تفسیر ہوئی ہے جو آپ نے فرمایا کہ اگر عباس آنے میں دیر ہوئی تو زینب تیرے خیمہ میں آ جائے گی؟ شہزادی میری زندگی میں اور آپ تیرے خیمہ میں آئے گی، یہ کیسے ممکن ہے؟ فرمائیے حکم کیا ہے؟ کہا بھیا عباس ہم آل محمد ہیں، جنگ کا آغاز جنگ کی ابتدا نہیں کرنا چاہتے، بہتر یہ ہے کہ تلوار نیام میں رکھ لو، ظالم کہہ رہے ہیں کہ فرات کے کنارے سے خیمے ہٹائے جائیں تو ہٹا دو۔ یہ کربلا ہے، کربلا جہاں جناب عباس کو روک دیا گیا۔ تذکر آیا ہے تو اسی پہ ختم اور مسائل کا اختتام، آنسو جو آئے اسے امام کی بارگاہ میں شہزادی کی بارگاہ میں پرسے کے طور پہ پیش کیجیے۔ عزیزان محترم، یہی وہ ذوات مقدسہ ہیں جنہوں نے قیام کربلا کی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ جناب عباس علی کا وہ بیٹا جو حقیقتاً شیر خدا کا شیر ہے، جس کے بازو میں ایسی طاقت، جس کے قبضہ قدرت میں ایسی تلوار کہ جس کے ذریعے سے اس پوری فوج کو چشم زدن میں ختم کر سکتا ہے، ایک ایک ظالم کو، ایک ایک دشمن اہل بیت کو باسر جہنم کر سکتا ہے، لیکن اس کے باوجود حکم امام کا پابند ہے۔ کربلا کی جنگ صرف فتح و نصرت کا پرچم لہرانے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ایک اہم مشن کو حاصل کرنے کے لیے، ایک اہم مقصد تک پہنچنے کے لیے، اور یہ مقصد اس وقت جنگ کے ذریعے نہیں حاصل ہو سکتا بلکہ قربانیوں کے ذریعے سے حاصل ہوگا۔ لہذا جناب عباس بھی سمجھتے ہیں کہ اب کربلا میں بھی مجھے اذن جہاد نہیں ملنے والا ہے، شب عاشور ہے، خیام حسینی کے گرد تلایا پھر رہے ہیں، حفاظت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اتنے میں زہیر ابن قیل آتے ہیں اور ہاتھوں کو جوڑ کے کہتے ہیں کہ مولا میں آپ کی خدمت میں اگر اجازت ہو تو کچھ عرض کروں۔ کہا زہیر کہنا چاہے، کیا کہنا چاہتے ہو کہو۔ امام جناب عباس سے فرمایا زہیر جو کہنا چاہے تو کہو۔ زہیر نے کہا مولا میں صرف آپ کی مادر گرامی سے آپ کے پدر بزرگوار مولا کائنات امیر المومنین کے عمد کا واقعہ نقل کرنا چاہتا ہوں کہ امام نے آپ کی مادر گرامی سے کیوں عہد کیا تھا۔ ام البنین بہادر قبیلے کی خاتون اور خدا علی شیر خدا، اس لیے عہد کیا تھا کہ ام البنین سے وہ بچہ پیدا ہو جو کربلا میں حسین کی نصرت کے کام آیا۔ جب یہاں تک واقعہ کو سنایا تو تاریخ بتاتی ہے جناب عباس اس وقت اسب پہ دو رکابہ پہ سوار تھے، ایسے گھوڑے پہ جس پہ دو رکابے لگی ہوئی تھی۔ جناب عباس نے مرتبہ اڑوائی لی، رکابیں ٹوٹ ٹوٹ کے زمین پہ گر پڑی اور جناب عباس نے جملہ کہا اتشجعنی یا زہیر، اے زہیر کیا تم عباس کو جو
جوشِ بھگا جوشِ شجاعت اور جوشِ جنگ دے آ رہے ہو اے زہیب بس اتنا ذمہ لے لو کل مولا صحیح سے جہاد دلا دینا پھر دیکھنا کربلا میں وہ جنگ ہوگی زہرن بنے گا کہ یہ جب قیامت قیامت تک یاد آ رہے گی اور عزیزو یہی وجہ تھی کہ جناب عباس جب آئے اجازت لینے کے لیے تو امام سے نے کہا مولا اتنے جہاد دے دیجئے
بلکہ کہا مولا مرنے کی اجازت دے دیجئے ایک چھوٹا سا نیزہ لے کر آئے اور میدان میں گئے اور جب دمی پھر کیوں رہا کے گردے گرا کھا کے گرے ہیں تو جناب عباس نے عجب سلام کا انداز اختیار کیا مولا آپ پہ میرا آخری سلام ہو حسین نے مرثیہ پڑھا الان انکسر زہری وقلت غیرتی
اے بھائیا تمہارے مرنے سے حسین کی کمر ٹوٹ گئی راہ چارہ و تدبیر بند ہو گئی
اجرکم اللہ جناب عباس کی شہادت نے بھی بتایا کہ دیکھو یہ مسلمان ہیں اسلامی معاشرے کی بھلائی ہے جس کے لیے ہم نے نہ اپنی تلوار کا استعمال کیا نہ اپنی طاقت کا استعمال کیا بلکہ قربانیاں پیش کرنے پہ اکتفا کی انا للہ و انا الیہ راجعون لذم قضائه و تسلیم لامرہ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون
پانے والے کے واسطہ محمد والے محمد علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ مومنین و مومنات کو ہمارے صالحات کی توفیق عطا فرما جو مشتاقین ہیں حج و زیارات ہیں تو حج و زیارات سے مشرف فرما ہمیں اس وقت دنیا سے نہ اٹھانا جب تک کہ تیری اور محمد والے محمد کی ذات راضی نہ ہو جائے اسلام کو کفر پہ دائمی فتح و کامیابی مرحمت فرما علماء اسلام مراجع اور رہبر انقلاب کا سایہ ہمارے سروں پہ برقرار رکھ پالنے والے مومنین دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں ان کے جان و مال و آبرو کی حفاظت فرما اپنی دعا عمر کے اعتبار سے ہمیں اصلاح بنا دے کہ اہل بیت کے دوستاروں میں اور ایمان کے ناصروں میں شامل ہو سکے شہداء کربلا کے سلسلے میں ہماری تعزیت امام زمانہ کی بارگاہ میں پہنچا دی پالنے والے ہمارے ایمان کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہمیں ایمان کے ناصروں میں فرار دے آمین یا رب العالمین بحق محمد وآل الطاہرین یا حسین یا حسین
یا حسین
یا حسین
یا حسین